بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نابغہ کبیر انسانیت، تاجدار دنیائے فضیلت، شہباز آسمان عطوفت و مہربانی و رحمت، رکن ہدایت اور آغاز سلسلے امامت و ولایت، جناب امیر مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام شہادت اور خاص طور پر یوم ضربت کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں دلی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مصر میں بحران میں شدت۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 2-2.5 سال قبل مصر کا انقلاب، جو علاقے کی دیگر تحریکوں کے لیے اس وقت اسلامی بیداری کی لہر کے عنوان سے ایک آئیڈیل اور نمونے کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، فوری طور پر آج وہی انقلاب ایسا لگتا ہے کہ استعماری سازشوں کا شکار نظر آ رہا ہے، اور عالمی استعماری طاقتیں مصری عوام کے انقلاب کو سبوتاج کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ مصر اس وقت شدید بحران کی لپیٹ میں ہے، اور مصر میں افسوسناک امر یہ ہے کہ بھائی بھائی کا ہی خون بہا رہا ہے، اور مصری عوام ہی جو کل تک ایک ڈکٹیٹر کے خلاف ایک جان دو قالب تھے اور متحد ہو کر ایک نکاتی ایجنڈے پر اٹل تھے کہ ڈکٹیٹر کو جانا ہوگا اور اپنے انقلاب اور اس کی امنگوں اور اس کے ثمرات کی حفاظت اور کامیاب بنانا ہوگا، آج وہی مصری عوام ہیں جو استعماری سازشوں کی بظاہر سازش کا شکار ہو کر آپس میں ہی ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جمعے سے لے کر اب تک صرف تقریباً 200 افراد مختلف شہروں میں ہونے والی جھڑپوں میں، جو کہ مرسی کے حامیوں اور ان کے مخالفین کے درمیان ہی ہوئیں، اور خود فوجیوں نے جو اخوان المسلمین اور مرسی کے حامیوں پر گولیاں چلائیں، ان واقعات میں 200 کے قریب افراد مارے گئے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی۔ مصر اس وقت ایک آتش فشاں کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور ہر طرف آگ، خون اور بارود کی ہی بو آ رہی ہے۔ بہرحال اس وقت مصر کے دانشوروں، عمائدین اور مفکرین نے کسی حد تک اپنے آپ کو جھنجھوڑا ہے، اور انہوں نے ایک امن کی طرف جانے کی کوشش شروع کر دی ہے، لیکن جس طرح سے فوج اور فوج کے حامی اپنے موقف پر، اور اسی طرح اخوان المسلمین اور مرسی کے حامی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، کیا ایسے میں مصر میں کوئی امن کی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ مصر کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، اور مصر کا انقلاب کیا ناکام ہوا چاہتا ہے، اور استعماری طاقتیں مصر کے تعلق سے کیا عزائم رکھتی ہیں، اور مصر کے جو یہ حالات ہیں ان میں امریکہ اور مغربی ملکوں کے کیا مفادات اور ان کا کیا کردار ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنا آج کے اس پروگرام میں، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔
مصر میں معزول صدر مرسی کی حمایت میں نکالی جانے والی ریلیوں پر مصری فورسز کی فائرنگ سے جہاں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، وہیں بڑے پیمانے پر محمد مرسی کے حامیوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اتوار کی صبح بھی محمد مرسی کے حامیوں نے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے، جبکہ دوسری جانب مصری فوج کے ہاتھوں مرسی کے درجنوں حامیوں کی ہلاکت کے بعد فوج کی مذمت تیز ہو گئی ہے۔ جامعۃ الازہر کی مسجد کے امام نے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ عبوری حکومت میں نائب صدر محمد البرادعی نے کہا ہے کہ طاقت کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ان دونوں نے مرسی کی برطرفی کی حمایت کی تھی۔ جامع الازہر نے ایک بیان جاری کر کے جھڑپوں اور قتل و غارت گری کی تحقیقات کا فوری مطالبہ کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران سمیت مختلف ملکوں اور عالمی شخصیات نے مصر کے حالات پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ امریکہ نے محتاطانہ موقف، جبکہ برطانیہ نے مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کی مذمت کی ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فوج سے مرسی کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ محمد مرسی کو حماس کا تعاون حاصل کرنے اور جیل توڑنے کے الزام میں عدالت نے 15 دنوں کی حراست میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ان حالات میں محمد مرسی کے حامیوں نے زور دیا ہے کہ جب تک محمد مرسی اقتدار میں واپس نہیں آ جاتے وہ مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ حالانکہ اخوان المسلمین نے فوج پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مظاہرین کے سروں اور سینوں پر براہ راست فائرنگ کر رہی ہے، لیکن مصر کے داخلی امور کے وزیر محمد ابراہیم کا کہنا ہے کہ قاہرہ میں ایک مسجد کے پاس جمع ہونے والے لوگوں کو ہٹانے کے لیے جانے والے فوجیوں پر ہی حملہ کیا گیا تھا اور سیکورٹی فورسز نے صرف آنسو گیس کا استعمال کیا ہے۔ مصر میں جمعے کے روز شروع ہونے والے تشدد کے واقعات میں خبروں کے مطابق اب تک 200 سے زائد افراد ہلاک اور تقریباً 5,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ صدر مرسی کے حامیوں اور فورسز کے درمیان ایئرپورٹ کے قریب جھڑپیں ہوئی ہیں۔ مصر میں معزول صدر محمد مرسی کے حامیوں اور مخالفوں کے درمیان حالیہ جھڑپوں کے بعد اس ملک کے مستقبل پر تاریکی کے سائے نظر آ رہے ہیں۔ دراصل 50 برسوں سے سیاسی جدوجہد کرنے والی اخوان المسلمین کے رہنماؤں کے تصورات موجودہ حقائق سے بہت دور تھے، اور اخوان المسلمین میں سیاسی تذبذب اس بات کا باعث بنا کہ اس کے حریف موقع سے فائدہ اٹھائیں اور طاقتور فوجی جنرل اقتدار میں واپسی کا خواب دیکھنے لگیں۔ دراصل مصر کے معروف شیعہ عالم دین شیخ حسن شہادہ اور ان کے 3 ساتھیوں کے ہولناک قتل اور اس پر اخوان المسلمین کی خاموشی سے مصری سماج کے اعتدال پسند طبقے میں مرسی حکومت پر اعتماد ختم ہو گیا تھا، جبکہ صہیونی حکومت اور امریکہ کے آداب کی تکمیل کے لیے مصری حکومت کے کچھ اقدامات نے بہت سے اسلامی حلقوں میں بھی محمد مرسی کی حکومت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے تھے۔ ان حالات اور غلطیوں نے فوجی جنرلوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ امریکہ اور مغرب کے ایما پر محمد مرسی کی حکومت کے خلاف بغاوت کریں، کیونکہ مغرب بنیادی طور پر کسی بھی ملک میں اسلامی حکومت کے خلاف ہے۔ الجزائر اور فلسطین میں عوامی انتخابات کے بعد کی صورتحال اس کی واضح مثالیں ہیں۔ موجودہ حالات میں بھی کسی بھی فریق کی ایک غلطی سے بہت بڑا المیہ رونما ہو سکتا ہے۔ مصر میں اگر سیاسی جماعتوں نے جماعتی مفادات سے بالا تر ہو کر اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل نہ کیے تو مصر تباہ کن خانہ جنگی میں پھنس سکتا ہے۔ اس سے صہیونی حکومت اور امریکہ کو ہی کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے برخلاف مصر اور مقبوضہ فلسطین کی سرحدوں پر بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجیوں کو تعینات کرنے کا بہانہ ملے گا، جو پورے علاقے پر اسرائیلی فوج کو مسلط کرنے کے سامراجی منصوبے کا حصہ ہے۔ مبصرین کے مطابق مصر میں عیسائیوں کی بڑی تعداد کے پیش نظر اقتدار کی جنگ اس ملک کو تقسیم کے خطرے سے بھی دوچار کر سکتی ہے۔
جی ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی۔ اب سیدھے چلتے ہیں نئی دہلی اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے اسٹریٹجک امور کے ماہر جناب قمر آغا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
قمر آغا صاحب، جس طرح میں مصر میں ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، خاص طور پر جمعے سے لے کے اب تک، جس میں اطلاعات کے مطابق پورا ملک لڑائیوں، جھڑپوں، آگ، خون اور بارود کی لپیٹ میں ہے اور 200 سے زائد افراد ہلاک اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں، تو آپ مصر کو کس سمت جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے، وہاں کے حالات بہت خراب ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ جلدی وہاں پہ امن آ پائے گا، اس لیے کہ جو آرمی کے منصوبے ہیں وہ بے انتہا خطرناک ہیں۔ وہ نہ تو یہ اسلام پسند تحریکیں جو ہیں جیسے اخوان مسلمین یا اور دوسری تحریکیں، ان کے فیور میں ہیں، اور نہ ہی وہ وہاں پہ چاہتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں یعنی لبرلز جو ہیں ان کے خلاف میں ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف یوز کر رہے ہیں۔ ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو وہاں کی آرمی ہے ایجپٹ کی، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ آرمی جو ہے یہ دونوں ہی کے خلاف ہے جیسے میں نے بتایا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ وہاں کا سب سے پاورفل انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ انسٹیٹیوشن ہر چیز کنٹرول کرتا ہے، جتنے دوسرے انسٹیٹیوشن ہیں جو وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، جیسے عدلیہ ہے یا پارلیمنٹ ہے جو لا سازی کرتا ہے، یا اور جو انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اسٹیٹ کے، وہ سب اس کے ماتحت کام کرتے ہیں، اور یہی وہاں کی اکنامی کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ایک تقریباً 1/3 سے زیادہ اکنامی اس کے سیدھے کنٹرول میں ہے اور باقی بھی اس کے ساتھ پہ رہتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آرمی جو ہے یہ فائننس اس کو کرتا ہے امریکہ, وہاں سے اس کا فائننس آتا ہے تقریباً 1.5 بلین ڈالر کا ہر سال اس کو وہاں سے ملتا ہے. یہ کوئی بڑا قدم اٹھا نہیں سکتی جب تک کہ اس کو پینٹاگون سے اجازت نہ ملے. تو یہ پوری طریقے سے امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور ایک طرح کا ایک الائنس بن گیا ہے. یہ خاص طور سے جب سے اس نے کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس کے بعد لگاتار اس طریقے کی صورت دیکھنے میں آتی ہے. یہ ان کے ساتھ مل کے کرتا ہے, ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور ان کا انٹرسٹ بہت, ایجپٹ جو ہے بہت اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ کنٹری ہے, سوئس کینال ہے جو ایشیا افریقہ کو کنیکٹ کرتی ہے, ریڈ سی کو میڈیٹرینین سے کنیکٹ کرتی ہے, یوروپ امریکہ کا اور بلکہ سارا ہندوستان اور دوسرے ملکوں کا بھی, ایشیا سے جتنا بھی سامان ہے وہ اسی رستے سے یوروپ جاتا ہے. تو بہت ہی اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہے اور اسرائیل کا یہ بارڈر اس سے ملا ہوا ہے اور دوسرے اسٹیٹس بھی اس سے ملے ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح سے بہت امپورٹنٹ بن جاتا ہے اسرائیل امریکن انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بھی وہاں پہ حکومت آتی ہے وہ امریکن انٹرسٹ کو نہیں پروٹیکٹ کرے گی. لبرلز ہوں چاہے اسلام پسند گروپ ہوں, وہ چاہیں گے کہ اپنا انٹرسٹ وہاں پہ پروٹیکٹ کریں یا عرب انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں, اس کے یہ مفاد. حالانکہ پریزیڈنٹ مرسی نے بہت کمپرومائزز کیے تھے, ہر چیز امریکن کی مان لی تھی, لیکن اس کے بعد بھی آرمی نے ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا, وہ ڈیفیسٹ نظر آتا. اسی وجہ سے ایک ریزن یہ تھا ان کو ہٹانے کا. پھر اس کے علاوہ ایک ایکسس بن گیا ہے, ایجپٹ, سعودی عربیہ, اسرائیل اینڈ امریکہ کا. یہ ایکسس بہت امپورٹنٹ ہے پشچمی دیشوں کے لیے, مغربی دیشوں کے لیے, جو یہ ایک ایکسس ہے. اسی کے ذریعے وہ پورا ویسٹ ایشیا یعنی مغربی ایشیا اور نارتھ افریقہ دونوں کنٹرول کرتے ہیں یہیں سے بیٹھ کے انہیں جگہوں پہ, اور انہی کے ذریعے اب تو امریکن افواج بھی پہنچ چکی ہیں زیادہ تر عرب دیشوں میں, اور وہیں سے یہ سب کنٹرول کرتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے. تو ان کے بہت گہرے تعلقات ہیں, دھیرے دھیرے کیمپ ڈیوڈ کے بعد لگاتار بڑھتے چلے گئے, اور اسرائیل میں بھی یہ چاہتے نہیں کہ وہاں پہ حماس یا کوئی دوسرا ایسا موومنٹ وہاں پہ ایمرج ہو. اور یہ ہمیشہ جو اسرائیل وہاں پہ جس طریقے سے دبانے کی فلسطینیوں کو کوشش کرتا ہے اس کو بھی لگاتار یہ سپورٹ کرتے ہیں. جب اسرائیل نے وہاں پہ غازہ کے اندر سیج کی تو انہی نے بھی اپنا, ایجپٹ کی آرمی نے بھی اپنا بارڈر وہاں پہ حسنِ مبارک کے پیریڈ میں بند کر دیا تھا, سیز کر دیا تھا. تو اس طرح کے ان کے ایک منصوبہ ہے جس کے تحت یہ کام کرتے ہیں. تو یہ آرمی کا سمجھنا میں سمجھتا ہوں ایجپٹ کا.
بہت شکریہ آپ کا قمر آغا صاحب,
اور یہی آنے والے وقت میں سب سے بڑا رول پلے کرنے جا رہی ہے.
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر مخصوص صدیقی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام جی.
صدیقی صاحب, امریکہ کے آئین میں ہے, اس کے قانون میں ہے, وہاں کی سینٹ یا کانگریس یا ایوان نمائندگان سب نے مل کر یہ قانون بنا رکھا ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر فوج نے کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کو یا جمہوری حکومت کو برطرف کیا اور ٹیک اوور کیا تو آنے والی فوجی حکومت کے ساتھ ہر طرح کا تعاون بند کر دیا جائے گا, اسے ہر طرح کی فوجی یا مالی یا ہر طرح کی امداد بند کر دی جائے گی. لیکن اس میں ایسا کچھ نہ ہو سکا, کیوں؟
دیکھیے, یہ بالکل صحیح ہے کہ ان کا جو قانون ہے وہ یہی ہے, لیکن اس کو انہوں نے ملٹری کو کا نام نہیں دیا. انہوں نے اس کو وہ اس رنگ میں نہیں دیکھا کہ جو کہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جو کہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو ہٹا کے فوج نے اور ایک اپنے پٹھو کو وہاں پہ بٹھا دیا نام کے لیے اور ایک وہ کر دیا. تو یہ تو اس کی انہوں نے کبھی امریکہ سے اس قسم کا کوئی بیانات نہیں آئے کہ یہ جو ہے ملٹری کو ہے. تو جب انہوں نے ملٹری کو نہیں ہے تو اب تو ظاہر ہے تو ان کی جو فوجی امداد وغیرہ جو ہے وہ تو سب چلتی رہے گی. تو انہوں نے ظاہر ہے کہ دیکھیں, جبکہ خود انہیں اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا, جیسا بھی ہم نے دہلی سے سنا کہ فوج مصر کی کوئی اس طرح کا قدم اٹھا ہی نہیں سکتی کہ جب تک کہ ان کو واشنگٹن سے اور پینٹاگون سے اجازت نہ ملے. یہ جو السیسی صاحب ہیں انہوں نے ان کی متواتر پچھلے دنوں ان کے امریکہ کے ڈیفنس منسٹر سے اور امریکہ کے آرمی چیف سے بات ہوتی رہی ہے, اور جب انہوں نے اس کی اجازت دی کہ وہ کو کریں تو انہوں نے کو کیا. امریکہ نے اس کا کوئی کو کا نام انہوں نے نہیں دیا, اور یہ اس پہ کافی ایکچولی دراصل یہاں پہ مغرب میں ریڈیو اسٹیشنوں پہ اور ٹیلی ویژن وغیرہ کے اسٹیشنوں پہ بھی گفتگو رہی ہے کہ بھئی یہ تو امریکہ کے قانون کے خلاف ہی بات ہوئی ہے, لیکن انہوں نے یہی بات گھما پھرا کے کہی کہ امریکہ اس کو یہ مانتا ہی نہیں کہ ملٹری کو ہے. یہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اکثریت جو تھی عوام کی وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ صدر مرسی رہیں, تو اور اس لیے صدر مرسی کو ہٹا دیا گیا, اور اس لیے ہٹایا گیا کہ اگر ان کو نہ ہٹاتے تو جو خون خرابہ ہونا تھا آپس میں جو خانہ جنگی تھی اس کو روکنے کے لیے. تو اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے ایک ملٹری کو نہیں ہے, تو ان کی جو مالی جو امداد چلتی آ رہی ہے وہ رہے گی اپنی جگہ پہ. اب دیکھنے کے بعد سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ جو السی سی صاحب ہیں کہ ان کا جو کردار رہا ہے, سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو ابھی مرسی صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا, اور بلکہ کچھ ان کے جو مرسی صاحب کے جو قریب کے لوگ تھے ان کو اس بات پہ خوش نہیں تھے کہ ان کو السی سی کو ڈیفنس کا چیف بنایا جائے. دوسری چیز یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی جو جس طرح کے 30 جون سے لے کر جو ابھی تک جو حالات ہوئے ہیں اس سے میرے نظر میں میرے خیال میں تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ السی سی ایک صہیونی ایجنٹ ہے, اور جو کہ اس کی سب سے بڑی جو میں آپ کو اس کے بارے میں یہ بات بتاؤں گا کہ 3-4 دن پہلے اپنے ملٹری کو سے اس نے اسرائیل کے سے رابطہ قائم کیا اور ان سے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم آپ جتنی جو ہماری سرنگیں ہیں غازہ کی وہ میں اس کو بم سے ختم کر دیتا ہوں, اور اسرائیلیوں سے کہا یہ کہ تو آپ حماس کو اپنے کنٹرول میں کریں. تو اس کے جواب میں اسرائیل نے کہا کہ حماس کی فکر نہیں کریں, حماس ہمارے کنٹرول میں ہیں. یعنی یہ سب چیزیں بالکل اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے ان لوگوں کا صہیونیوں کے.
شکریہ ڈاکٹر صاحب, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. شکریہ آپ کا. ناظرین اب چلتے ہیں اوسلو ناروے, جہاں پر موجود ہیں ممتاز طرز نگار جناب حیدر حسین صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
حیدر حسین صاحب, جب سے مرسی کو برطرف کیا گیا مختلف تجزیے مختلف تبصرے آ رہے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فوج کے اس اقدام کو کنڈم کر رہے ہیں, اس کی مذمت کر رہے ہیں, اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں مرسی سے غلطی ہوئی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا مرسی کی اتنی بڑی غلطی تھی کہ فوج ٹیک اوور کرے, اور کیا مرسی کی غلطیاں اس بات کا جواز بن جاتی ہیں کہ ملک میں فوجی بغاوت ہو جائے, اور اگر مرسی کی غلطیاں تھیں تو آپ کے خیال میں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مرسی کی غلطیوں پہ دیکھیں یا اخوان المسلمین کی غلطیاں, تو انہوں نے صورتحال کو, میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی غلطی انہوں نے کی, انہوں نے صورتحال کو سمجھنے میں غلط انداز صحیح نہیں لگایا کہ امریکی مفادات, اسرائیلی مفادات اور جو فوج ہے مصر کی, یہ ان کا آپس کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ کتنا مضبوط ہے. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ کیونکہ اب انہوں نے الیکشن جیت لیا ہے اور اس کے بعد یہ اقتدار میں آئے ہیں ایک بڑی واضح اکثریت کے ساتھ, تو ان کو عوام کی حمایت حاضر, لہذا یہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایسا تھا نہیں. ہمیں صاف معلوم ہے کہ امریکہ نے جب تک مرسی کی حکومت رہی امریکہ نے ان کو امداد نہیں دی, وہ ٹالتے رہے, اور سعودی عرب نے مثال کے طور پہ جیسے ہی اب مرسی کا اقتدار ختم ہوا ہے تو سعودی عرب نے فوراً جو ہے وہ $1.5 بلین کی امداد جو ہے وہ اس فوجی حکومت کو دی. ادھر سے امریکہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم بھی ان کی امداد جاری رکھیں گے, ہم ان کو ایک صورت تیاری بھی انہیں دیتے رہیں گے. تو اصل میں یہ تو ایک بہانہ ہے کہ مرسی کی جو غلطیاں ہیں وہ میرے خیال میں اتنی سنگین نہیں تھی کہ ایک سال کے بعد ہی ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا جائے اور دوبارہ سے فوجی ڈکٹیٹر جو ہیں وہ اقتدار سنبھال لیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کے لیے, سعودی عرب کے لیے اور اسرائیل کے لیے ایسی گورنمنٹ بھی جو کہ بہت زیادہ ریڈیکل نہیں تھی, جو بہت زیادہ ان کے خلاف نہیں تھی, وہ ان کو وہ بھی پسند نہیں تھی. تو میرے خیال میں مصر کے اندرونی حالات سے زیادہ بیرونی عوامل ہیں, بیرونی عناصر ہیں جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اخوان المسلمین کی حکومت ایک سال کے بعد ہی رخصت کر دی گئی. لیکن اس کے جو اثرات مصر پہ پیدا ہوں گے وہ ان جو بیرونی خارجی طاقتیں ہیں ان کے لیے بھی اچھے پیدا نہیں ہوں گے, کیونکہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے جس طرح طاقت کا بے درہ استعمال کیا گیا ہے اخوان المسلمین کے مظاہرین کے خلاف, اس سے ہوگا یہ کہ اخوان المسلمین کے جو نوجوان ہیں ان میں مزید تشدد کی طرف راغب ہوں گے, वो अंडरग्राउंड होंगे, उसके बाद वहाँ शाम की जैसे सूरत हाल पैदा होने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि अगर हुकूमत इस तरह से वायलेंस को हाथ में लेगी, वायलेंस के जरिए से इन मुजाहरे को खत्म करने की कोशिश करेगी, तो उसका अंजाम फिर वायलेंस का जो जवाब है वो वायलेंस से ही दिया जाएगा, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद ही से दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मुर्सी की गलतियां अपनी जगह पे, उन्होंने सूरत हाल का अंदाजा लगाने में गलती की, उन्हें चाहिए था कि थोड़ा सा मोहतात अंदाज से कुछ साल निकालते, उसके बाद वो कोई बड़े फैसले करते, लेकिन ठीक है उनकी गलतियां। लेकिन जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत में ये एक उसूल है कि जो भी मुंतखब हुकूमत होती है उसको अपनी ट्रम पूरी करने का, उसको अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका दिया जाता है, उसके बाद जब अगले इलेक्शन होते हैं तो जो गलतियां हुक्मरानों ने की होती हैं उन गलतियों की बुनियाद पर उस जमात के खिलाफ वोट दिया जाता है और दूसरी जमात को वोट दिया जाता है ताकि वो हुकूमत बना सके। तो ये तो एक तरीक़ेकार है जो जमहूरियत में राइज है पूरी दुनिया के अंदर, खुद अमेरिका में इस पर अमल होता है, लेकिन जब यही प्रोसेस दूसरे मुल्कों में होता है तो अमेरिका उस वक्त सिर्फ नजर कर लेते हैं, उस वक्त वो उनको मिस्र की फौजी जो बगावत है वो बगावत नजर नहीं आती। तो ये असल में मेरे ख्याल में मुर्सी की गलतियां इतनी ज्यादा नहीं थी, जितनी ज्यादा जो मसाइल हैं वो खारजी हैं, जो खारजी ताकतें हैं, जिसमें खासतौर पर हमें अब सऊदी अरब का रोल भी नजर आया है और इसराइल का और अमेरिका का।
बहुत शुक्रिया आपका। कमर आगा साहब, आप देखें कि आज जो लोग मुर्सी के हामियों के खिलाफ हैं या जो मुर्सी के मुखालिफीन हैं, वही लोग कल तक यानी दो ढाई साल पहले तक इनकलाब के हामी थे और इनकलाबी तहरीक में पेश थे, एक निकाती एजेंडे पर सब मुत्तफिक थे कि डिक्टेटर को जाना होगा। यानी आज जो दो ग्रुप आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वही दर हकीकत इनकलाब लाने वाले हैं। तो क्या ये समझा जाए कि मिस्र का इनकलाब अब सबोताज होने के दहाने पे पहुंच गया है, या जो मुखालिफ धड़ा है वो भी इनकलाबी धड़ा है, वो ऐसा नहीं होने देगा, सिर्फ जाती लड़ाई है मुर्सी से या मुर्सी की जमात से, इनकलाब की हिफाजत करने के लिए पूरा मुल्क आपके ख्याल में क्या आइंदा चलकर एक हो सकता है?
देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंसेस हो गए हैं और इजिप्ट की जो सोसाइटी वो बिल्कुल पोलराइज हो चुकी है, बढ़ चुकी है दो खानों में, और बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद नज़र नहीं आती कि बातचीत के ज़रिए कुछ होगा। हालांकि लोग कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, इजिप्ट में दानिशवर बहुत लोग हैं और वहाँ पे काफ़ी समझदार भी लोग हैं, इजिप्ट जो अरब वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहीं पर पाए जाते हैं और कल्चरल कैपिटल भी कहलाता है अरब वर्ल्ड का, तो वहाँ पे इस तरह की कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं। मगर मैं समझता हूँ आर्मी भी नहीं आने देगी दोनों का, आर्मी वही पॉलिसी इस्तेमाल कर रही है डिवाइड एंड रूल की जो उसने यूरोपियन नेशंस पहले जैसे तरह से करते थे, अब एक दूसरे के करीब नहीं आने देगी। मुर्सी ने सारी डिमांड मान ली थी अमेरिका की, मुझे नहीं लगता कि किसी कोई भी डिमांड उन्हीं ने छोड़ी थी, चाहे फिलिस्तीन का मसला हो या इकोनॉमी का मसला हो या दूसरी चीज़ें हों, ज़्यादातर चीज़ों पे उनका एग्रीमेंट हो गया था मैंने कहा, उसके बावजूद वो हटाए गए। देखिए, अमेरिका इन चीज़ों को कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा और ना ही वहाँ की आर्मी एक्सेप्ट करेगी। आर्मी ने एक साल तक उनको टॉलरेट इसलिए किया कि उसके पास ऐसे जवाब नहीं थे कि वो फौरन इंटरवीन नहीं कर सकती थी, उसने एक साल के अंदर इस तरह के हालात बनाए, फिर उसके बाद उसने किया। मुर्सी ने बहुत सी गलतियां की, इसमें कोई शक नहीं, मुर्सी एक बहुत अच्छे लीडर भी नहीं नजर आते, जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो नजर नहीं आती उनमें, लेकिन उसके बावजूद वो बहरहाल उन्होंने जनता के लिए भले काम ना किया हो लेकिन उन्होंने बड़े देशों से मिल के चलने का पूरी कोशिश की थी, उसके बाद भी हटाए गए। और ये जो डिफरेंसेज आए हैं ये इनको पूरा नहीं होने दिया। अभी मैं समझता हूँ पहले जो होगा अफगान मुस्लिमीन का कैडर, इनकी पिटाई, इनको कंटेन करने की कोशिश की जाएगी, फिर उसके बाद ये आसान हो जाएगा इनको जो लिबरल दूसरा धड़ा है उसको पीटने के लिए। तो ये दोनों की ही पिटाई होगी और इस नतीजे में मैं नहीं समझता कि आर्मी कोई बहुत बड़ी कामयाबी उसको मिल पाएगी, इसलिए कि देखिए 80s में अल्जीरिया में बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन हुई थी, वो कामयाब हो गए थे वहाँ पे, वहाँ के इस्लाम पसंद जो ताकतें थी उनको दबाने के लिए, लेकिन अब इसमें बहुत मुश्किल है, इसलिए कि उस पूरे खित्ते में अगर आप देखें हर तरफ आर्म्स है और सलफिस्ट और दूसरे इस किस्म के अनासिर मौजूद हैं जो कि जिनका के इस पे यकीन है कि फितना और फसाद फैलाओ और किसी सूरत से क्योस अनार्की हो जाए तो उसी में उनका फायदा है, उसी में वो हुकूमत पा सकते हैं, और उनको भी सपोर्ट है बहुत से ऐसे देशों की जो अरबों के खिलाफ हैं। तो मैं समझता हूं कि इनको पास वेपन की कमी नहीं है किसी चीज़ की, मुझे ऐसा भी लगता है अगर ज़्यादा इस तरह से जो दमन की नीति इस वक्त चल रही है वहाँ पर अगर बढ़ती गई तो वहाँ पर अख़वान मुस्लिमीन का एक सेक्शन जो खासतौर से यूथ है वो जाके सलफी या दूसरे लोगों को भी ज्वाइन कर सकता है, इसलिए कि इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है और वो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। आर्मी हर चीज़ सोचती है कि डंडे के जरिए या बंदूक के जरिए हर चीज़ को फिक्स किया जा सकता है, सारी हर मसले का हल ढूंढा जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कामयाब नहीं होगी। और इजिप्ट के लिए बड़े देश जितने भी हैं, पावरफुल यूरोप के जितने देश हैं या वेस्टर्न नेशंस जिनको हम कहते हैं मगरबी देश, वो उनको किसी, वो चाहे मुल्क तबाह हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, कुछ हो जाए, उनको इसकी फिक्र नहीं है, उनको अपने इंटरेस्ट की फिक्र है। वो चाहते हैं या तो आप उनके साथ रहिए, अगर उनके साथ नहीं है तो आप उनके खिलाफ हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होगी। उन्हीं ने जिस तरीके से सीरिया में हुआ या दूसरी जगह पे हुआ, ये दोनों देश में
बहुत शुक्रिया आपका,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसराइल से मिलते हैं तो यहाँ पे वो हर मुमकिन कोशिश ये होगी कि वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत रहे जो प्रो इसराइल और प्रो अमेरिका रहे।
जी डॉक्टर सिद्दीकी साहब, आपको याद होगा कि जुमेरात को फौज ने अख़वान मुस्लिमीन और मुर्सी के हामियों को 48 घंटे की मोहलत दी थी जो सेंचर को खत्म हो गई, और फौज ने यह कहा था कि अख़वान मुस्लिमीन के पास 48 घंटे का वक्त है कि वो फौज की ज़ेर क़यादत या वज़ा करदा जो सियासी अमल है उसमें शामिल हो जाएं। तो क्या इसे एक धमकी समझा जाए, और अगर धमकी है तो अब मोहलत ख़त्म होने के बाद अगर अख़वान मुस्लिमीन फौज के मद्देनज़र सियासी अमल या सियासी धारे में शामिल ना हुई तो क्या इकदाम कर सकती है मुमकिन तौर पर?
देखिए उसने तो जो अपना कारकर्दगी तो शुरू कर दी है कि इतने 200 से ज़्यादा लोगों का कत्ल हो चुका है और 5,000 से ज़ख्मी हो चुके हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये फ़ौज इस तरह के जो खुलेआम जो कत्ल हो रहा है उसको ज़्यादा जारी रख सकती है। ये हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो जाएंगे, इसलिए कि मेरा ये ख्याल होता है मुझे कभी कभी कि फ़ौज में भी तो, और इत्तेफाक से मैं खुद 3 साल में से मैं रह चुका हूँ उस ज़माने में 92 से लेकर 95 तक, और मुझे ये इल्म है कि हालांकि उस ज़माने में भी हुस्नी मुबारक की बहुत ज़्यादा गिरफ्त थी कि लोगों के को दिल से उनमें इस्लाम का जज्बा था और वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे कि जिस तरह से उनके साथ वहाँ पर सलूक हो रहा है, और ख़ासतौर पर जो मिस्र के और जो इसराइल के ताल्लुकात थे। तो अब उस फौज में भी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ बहुत 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 अक्सरियत है लोगों की कि जो कि आप मेरे ख्याल में जो अख़वान मुस्लिमीन के अगर डायरेक्टली सपोर्टर नहीं है तो उनके लिए बहरहाल उनका कोई सॉफ्ट स्पॉट ज़रूर है। तो एक अगर इन्होंने इस तरह का कत्लेआम जारी रखा तो मुझे यकीन है कि कुछ दिनों के बाद ये फौजी जो हैं जो बंदूकें चला रहे हैं निहत्थे, और ये सब निहत्थे लोगों को इन्होंने मारा है, ये बिल्कुल उन्होंने इनकी जितनी जो थी यानी पीसफुल प्रोटेस्ट के नमाज के लिए मस्जिद के सामने बैठ के उन पर गोलियां चला दी। तो ये भी हो सकता है कि फौज के कुछ फौजी जो हैं वो इनकार कर दें कि भई हम इस तरह से अब शहरियों पे गोलियां नहीं चलाएंगे, और मुझे उसके साथ साथ कुछ ईरान का भी ख्याल आता है कि आपको याद होगा कि आखिरी दिनों में रेवोल्यूशन हज़रत इमाम खुमैनी के वापस आने से कुछ दिनों पहले जब शाह का जो जवाल आया उसके सबसे बड़ी वजह यही थी कि फ़ौज ने इनकार कर दिया था कि हम निहत्थे जो शहरी जो हैं जो मज़ाहरे कर रहे हैं उनके ऊपर हम गोलियां नहीं चलाएंगे। तो यस ये भी सिनेरियो हो सकता है। अब ये कि हालांकि मिस्र में हालात दूसरे हैं, उनके लोगों के उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हैरत अंगेज़ है कि जिस तरह से वो गाज़ा में सहूनियों के साथ मिल के और वो वहाँ के गाज़ा के शहरियों के ऊपर किसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, मुमकिन है कि ये अगर अख़वान मुस्लिमीन के लोग अगर उन्होंने फ़ौज के साथ नहीं आए या बहरहाल उन्होंने अपना जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं उनको बंद नहीं किया तो एक और बड़ा कत्लेआम हो। और तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है, देखिए जो ये जो कत्लेआम उनका हो रहा है उसमें ये भी है कि उन्होंने बाहर से गुंडों को जो रफ एलिमेंट्स होता है उसको भी बुला लिया हुआ है, उसके साथ मिल के ये फ़ौजी जो हैं अक्सर सादा लिबास में गोलियां चलाते हैं, और वो कुछ उसमें ये भी उन्होंने एक तरह का इल्ज़ाम लगाया है अख़वान मुस्लिमीन के लोगों पे कि इन्होंने भी इनके पास ये बंदूकें थी उन्होंने शुरू किया फिर हमने उसके जवाब में मारा। तो ये जो ये हालात तो अभी मुझे तो सही होते हुए नहीं लगते, और जैसा
बहुत
भी हमने
शुक्रिया
सुना
आपका
कि
जी।
जो नौजवान तबका जो है यहाँ पे अफगानिस्तान मुस्लिम का, वो इतनी आसानी से नहीं बैठ जाएगा और वो नहीं देख नहीं फौज को इजाजत नहीं देगा कि जो उसकी मर्जी है वो करे।
जी बहुत शुक्रिया हैदर हुसैन साहब। जो एक नई सूरत हाल पैदा हुई हुई है कि दो रोज़ कबल मिस्र की एक अदालत ने माजूल सदर मुरसी को हमास के साथ ताल्लुकात रखने के इल्ज़ाम में कैद की सज़ा सुनाई है। मौजूदा सूरत हाल में जब वो खुद फौज की हिरासत में थे, इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर कैद की सज़ा सुनाए जाने का क्या मतलब और क्या मकसद हो सकता है आपके ख्याल में, वो भी हमास के ताल्लुकात के ताल्लुक से?
देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि असल में तो ये जो इल्ज़ाम हैं ये सारे सिर्फ यानी कॉन्कॉक्टेड हैं, बनाए गए हैं, और खासतौर पर जब हमास के हवाले से आप बात करें तो हमें नजर आता है कि जब हमास का क्राइसिस हुआ था पिछले साल, तो बहरहाल अखवानुल मुस्लिमीन के जो थे हमास के साथ ताल्लुक थोड़े बेहतर थे, जबकि हुस्नी मुबारक के ज़माने में जो सूरत हाल हमने देखी कि जब फलस्तीन पर हमला किया इसराइल ने तो सरहद बंद कर दी गई थी और फलस्तीन के अवाम को जो है तनहा छोड़ दिया गया था। तो इस हवाले से जाहिर है कि फौज जो है वो हमेशा से इसराइली यानी मिस्री फौज जो है, जब से कैंप डेविड मुआहदा हुआ है तो मिस्री फौज अमरीका और इसराइल की गाइडलाइन पर चलती है। तो ये तो बड़ा वाजह है कि हमास से ताल्लुक को इस्तेमाल करके मुर्सी के खिलाफ इन्होंने जो है मुकदमात बनाए हैं, तो ये तो हमें बड़े वाजह तौर पर नजर आ रहा है, सब झूठी बातें हैं, झूठे मुकदमात हैं, क्योंकि हमें ये भी नजर आ रहा है कि अखवानुल मुस्लिमीन ने कोई आउट ऑफ द वे जाके हमास की मदद नहीं की, क्योंकि वो चाहते ये थे कि एक तरह का बैलेंस कायम रख सकें अमरीका के साथ भी और हमास के साथ भी, तो वो अमरीका को भी नाराज नहीं करना चाहते थे मुर्सी जो थे। तो इसके बावजूद भी अब यही इल्ज़ाम उन पर लगा के एक झूठा मुकदमा बनाया गया है, तो मैं तो इस मुकदमे में कोई यानी सच्चाई ये नहीं देखता। सिर्फ ये जरूर है कि ये सिग्नल देना है हमास को कि भाई तुम भी बाखबर हो जाओ, अब हम ये अखवानुल मुस्लिमीन हुकूमत नहीं है और अब जो नई गवर्नमेंट है, जो नई ताकत मिस्र में इख्तदार पर काबिज है, वो हमास के साथ वही पॉलिसी इख्तियार रखेगी जो कि कैंप डेविड माहदे के बाद पहले अनवर सादात ने और हुस्नी मुबारक ने जारी रखी थी। तो मेरे ख्याल में इसमें एक सिग्नल जो है वो हमास के लिए भी है, वरना इस मुकदमे के झूठे होने के लिए पर तो ज़ाहिर कोई दो राय नहीं है, तो सबको पता है कि ये झूठा जाली मुकदमा है और ये सिर्फ यानी अखवानुल मुस्लिमीन को प्रेशर में लाने के लिए बनाया गया, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। जितनी ज्यादा जोश अब उनके अखवानुल मुस्लिमीन के लोगों में पाया जाता है, वो मैं समझता हूँ कि ये जलती पे तेल छिड़कने वाली बात है। इस तरह के मुकदमेबाजियाँ, इस तरह के मुकदमे कायम करना, इससे सूरत हाल को मजीद इश्तियाल बढ़ेगा और इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि जो फौजी क्यादत है मिस्र की, वो सूरत हाल का अंदाजा लगाने में गलती कर रही है। अगर ये सूरत हाल ज्यादा दिन तक जारी रही तो ये ऐन मुमकिन है कि मिस्र के अंदर एक सिविल वॉर की सूरत हाल पैदा हो जाए और शायद फिर अखवानुल मुस्लिमीन ने भी अगर हथियार उठा लिए तो फिर फौज के लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरा सिनारियो ये है जो जैसा कि अभी मेरे पिछले साथी ने कहा कि अगर फौज जो है वो ये सूरत हाल का अंदाजा करते हुए रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करे और ये कहे कि भाई हम अपने अवाम पर गोलियां नहीं चलाएंगे, तो शायद कुछ उम्मीद है कि तब्दीली कोई एक पॉजिटिव अंदाज में कोई तब्दीली आए, वरना ये जो सूरत हाल इस वक्त है उसमें आज जो ताज़ा तरीन जो इतलात हैं, जो आज जो इंटीरियर मिनिस्टर ने जो बयान दिया है अलसीसी की मौजूदगी में पुलिस अकेडमी में, उससे ये लगता है कि फौज मजीद सख्ती करेगी, मजीद ताकत का इस्तेमाल करेगी। तो अभी फिलहाल तो हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि शायद कुछ समझदार लोग बीच में बैठे हैं। आज अलबरादी का जो बयान है वो थोड़ा सा यानी उन्होंने कोशिश की है कि पानी छलकने की आग पर कि जी वो ताकत का ज्यादा गैर जरूर इस्तेमाल किया गया है। उधर से मिस्र जो कि जो जामिया अजहर यूनिवर्सिटी है उसके जो शेख हैं उनका भी बयान आया है, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो कोशिश करें कि अफगान मुस्लिमीन और फौज के दरमियान में मामलात को ठंडा करने की कोशिश करें, लेकिन अगर फौज का रवैया यही रहता है जो आज सुबह जो हमें तकरीर में सुनने को मिला है इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से, तो मुझे लगता है कि मजीद आने वाले दिनों में हालात मजीद खराब होंगे और मजीद तशद्दुद होगा और मजीद हालात जो है वो खराबी की तरफ जाएंगे।
जी बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब। आज जो मिस्री दानिश्वरों का फार्मूला है उसके बारे में अखवानुल मुस्लिमीन ने मशरूत उसे कबूल करने की आमादगी का ऐलान किया है। अखवानुल मुस्लिमीन ने कहा है कि हम अमन फार्मूले की सूरत में कबूल करेंगे कि पहले مرسی کو رہا کیا جائے، جبکہ مرسی پہلے سے ہی زیر حراست تھے اور انہیں 2 روز قبل مزید حماس کے ساتھ تعلقات کے الزام میں قید کی سزا سنائی گئی ہے. تو فوج کا ارادہ تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے، لیکن مطالبہ یہ ہے، شرط یہ ہے اخوان المسلمین کی کہ مرسی کو رہا کیا جائے. 30 جون کے بعد جن لوگوں کو اخوان المسلمین کے قائدین کو گرفتار کیا گیا ان کو رہا کیا جائے، پارلیمنٹ کو بحال کیا جائے. ایک دوسری طرف فوج کا یہ کہنا ہے، جنرل السیسی کا کہنا ہے کہ ہم اپنے موقف سے سر منہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ایک انتخاب کے ذریعے ایک نئی حکومت عوام کے حوالے کریں گے. تو مرسی کے حامیوں اور اخوان المسلمین کا یہ موقف اور فوج کا یہ موقف، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجک امور کے ماہر کے حصے سے کوئی کامن گراؤنڈ نظر آ رہا ہے کہیں پر، نقطۂ اشتراک نظر آ رہا ہے؟
دیکھیے کامن گراؤنڈس تو بہت ہیں اور بہت سے فارمولے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ کیا وہاں کی فوج جو ہے وہ کسی بھی اس فارمولے پہ کام کرنے پہ تیار ہوگی، کیا وہ لوگ چاہیں گے کہ کسی قسم کا کمپرومائز ہو جائے، اس لیے کہ وہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے دانشوروں کی، وہاں پہ بہت سے لوگ ہیں اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ ایک کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے جس سے دونوں کے مسئلے حل ہو جائیں، مگر مجھ کو کچھ لگتا نہیں. دیکھیے ابھی جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ حمس کا نام، حمس کے کیس میں ان کو انوالو کیا جا رہا ہے جان کے. حمس کا جو میسج یہ دے رہے ہیں وہ حمس ان کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، وہ اسرائیل کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے. مرسی صاحب کو جو امپلیکیٹ کیا گیا ہے حمس سے ڈیلنگ کے لیے، وہ اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ وہ حمس کیا کی کیا سکتی ہے ایجپٹ کے لیے، کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اس بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کو وہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے جو انٹرسٹ ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے، اور ہم جو اقدام اٹھا رہے ہیں، جو ہم نے یہ اسٹیپس لیے ہیں، اس میں ہمیں اسرائیل اور امریکہ دونوں کی سپورٹ برابر ملنی چاہیے. دیکھیں یہ ایک کوارڈینیشن کے تحت کام ہو رہا ہے جس کے اندر اسرائیل ایجپٹ اس وقت مل کے کام کر رہے ہوں گے، وہاں کی آرمی اور وہاں کے وہ، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس بیچ میں کوئی کمپرومائز ہو. جہاں تک سوال یہ ہے کہ فوج ٹوٹ جائے گی یا کچھ ان لوگوں کے خلاف گولی چلانے سے انکار کر دے گی، یہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے ان ملکوں میں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بہت کریک کمانڈو فورس بناتے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی، وہ اس قسم کے ریپریشن کرتے ہیں، عام جو فورسز ہوتے ہیں ان کا استعمال نہیں کیا جاتا. دوسری بات یہ کہ ایجپٹ کی جو آرمی ہے اس کا کیریکٹر پچھلے 10 سال میں 15 سال میں بہت بدل چکا ہے. 90s میں جو تھا اب اس کے بعد نہیں، ہم نے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ یا کوئی ایسی چیز ابھی تک نہیں نظر آئی جس سے آرمی میں کوئی اختلافات نظر آ رہے ہوں، اس کے اندر کوئی ڈفرینسز نظر آ رہے ہوں. انہیں نے اسی طرح سے گولی چلا دی عام جنتا کے اوپر، مسجد کے باہر تھے اور جن لوگوں نے گولی چلائی وہ بھی مسلمان تھے آرمی میں اور وہاں پہ. تو دیکھیے آرمی کا ایک کمانڈ اسٹرکچر ہوتا ہے، بہت مشکل سے ٹوٹتا ہے. اگر جب تک وہ وقت آئے گا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، ایجپٹ کے حالات بہت بگڑ چکے ہوں گے، اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ ہے اس طرح کے جو بیانات آ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ ابھی ذکر کر رہے تھے، ریکنسیلیشن کی جو بات ہو رہی ہے، ایک بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بیچ کا مسئلہ بن جائے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ آرمی اس بات پہ راضی ہوگی. وہ سسٹمیٹیکلی ایک طرف تو وہ ان اسلام پسند جو تنظیمیں ہیں ان کو دبانے کا اس کا پلان ہے، دوسری طرف وہ لبرلز کو بعد میں گھیرا بندی کریں گے. اور وہ یہ لوگ کمپیوٹر پہ پروگرام بناتے ہیں، یہ پروگرام پینٹاگون میں بنتے ہیں جہاں پہ کمپیوٹر پہ کام ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس میں کامیابی ہو جائے گی. اسی طرح کے پلان انہیں نے عراق میں بھی بنائے تھے، افغانستان میں بھی فیل ہوئے تھے. اگر اس طرح کا پلان وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ایجپٹ میں بھی فیل ہوں گے اور ایک بہت بحران پھیل جائے گا.
بہت شکریہ کمرہ کا صاحب.
چاہیے کہ القاعدہ کے صدر جو ہیں اس وقت جو چیف ہیں وہ بھی ایجپشن ہیں اور ان کے بھی بیانات آ رہے ہیں، اور القاعدہ کے فورسز چاروں طرف ایجپٹ کے موجود ہیں. لیبیا کے جو حالات ہیں ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جس طریقے سے سیریا میں کیا جا رہا ہے یا جس طریقے سے مالی اور دوسرے دیش ہیں، یہ تونسیا میں جس طرح کے حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں، یہ کوئی بہت دور نہیں ہے ایجپٹ سے، سب ملے جلے دیش ہیں، بہت قریب میں ہیں. تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے، خدا کرے ایسا نہ ہو میں یہ جو کہہ رہا ہوں، لیکن حالات بہت بگڑ.
بہت شکریہ کمرہ کا صاحب، وقت آپ نے ہمیں عنایت کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صدیقی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب سے یہ نئی صورتحال مصر میں پیدا ہوئی ہے اور فوج نے برطرف کیا ہے معزول جو اس وقت صدر مرسی ان کو ان کی حکومت کو، یورپ کا جو موقف ہے وہ کافی نشب و فراز اس میں دیکھا گیا ہے، کبھی وہ فوج کے اقدام کی حمایت کرتا ہے تو کبھی اس کی مخالفت کرتا ہے، کبھی مرسی کے حامیوں کی حمایت کرتا ہے کبھی فوجی اقدامات کی حمایت کرتا ہے، کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایک واضح موقف ابھی تک یورپ یا مغربی ممالک مصر کے جو حالات ہیں اس کے تعلق سے نہیں اپنا سکے؟
سب سے بڑی وجہ اس کو یہ ہے کہ کوئی بھی اسلام پسند حکومت کسی ملک میں بھی ہوگی، اس کو اس کے بارے میں کبھی آپ کو یہاں سے یورپ سے کبھی پازیٹیو کوئی ایک کہنا چاہیے کلیکٹیو کوئی ویو پوائنٹ نہیں ملے گا، وہ الگ الگ چیزوں کے اوپر. آپ سنا ہوگا کہ بھئی یہ تو انہوں نے آج جیسے آج بیانات آ رہے ہیں کہ یہ نہتے لوگوں کو 200 کو اس طرح سے ہلاک کرنا یہ بڑا خراب کام ہوا ہے اور یہ آرمی کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یا جب مرسی صاحب کو ہٹایا گیا تو یہ کہا کہ یہ تو بھئی چاہے وہ کتنے بھی ناکارہ صدر ہوں وہ ان کو عوام نے ان کو چنا تھا، ان کو فوج کو ہٹانا نہیں چاہیے تھا. یہ الگ الگ طور پہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن مل جل کے کہ یہ کہنا کہ یہ فوج نے یہ غلط قدم اٹھایا ہے اور یہ جو ہے جو کہ یہاں سے اصولاً تو کم سے کم یورپ سے تو یہ ڈیمانڈ جانی چاہیے تھی کہ ان کو دوبارہ سے بحال کیا جائے مرسی صاحب کو صدر کے لیے، اور یہ کہ آرمی واپس جائے اور جو ان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے جو مطلب آئین جو اس کو منسوخ کیا اس کو دوبارہ سے اس کو راج کیا جائے وغیرہ. اس قسم کا اس کی کوئی امید نہیں ہے نا، ہم کو کبھی اس طرح کا خیال کرنا چاہیے کہ یورپ سے یا ویسٹ سے اس قسم کی کوئی چیز.
بہت شکریہ آپ کا صدیقی صاحب، بہت شکریہ، ملک میں بہت شکریہ. حیدر حسین صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟ آپ نے ابھی حماس کا ذکر کیا اور میں نے سوال کیا تھا، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا جس کا جواب اگرچہ تفصیل طلب ہے لیکن وقت ہمارے پاس چونکہ کم ہے اس لیے مختصر جواب چاہوں گا. آپ دیکھیں کہ حماس کو مصر میں ایک ایسے وقت بیچ میں کھینچا جا رہا ہے جب ابھی چند دنوں قبل یورپی یونین نے حزب اللہ کو دہشت گرد یعنی اس کے فوجی بازو کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا، ایک طرف ادھر حزب اللہ کو دوسری طرف حماس جو دونوں مزاحمتی تنظیمیں دونوں ہی اسرائیل مخالف ہیں، تو کیا موجودہ صورتحال میں حماس کا جو نام آ رہا ہے اس تعلق سے اور اس کے الزام میں مرسی کو قید کی سزا سنائی گئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حزب اللہ اور حماس دونوں کا جو واقعہ پیش آیا دونوں میں کوئی گہرا تعلق پایا جاتا ہے؟
اس کا ایک بنیادی وجہ تو فلسطین اور اسرائیل کے جو مذاکرات کی جو بات چل رہی ہے، ابھی جو جان کیری نے پچھلے دنوں جو وزٹ کیا ہے اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ جناب مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں گے فلسطین اور ہم فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، تو اس میں ان کو حماس کو جو ہے کارنر کرنا ہے کیونکہ ان کو وہ جو مذاکرات ہوں گے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو فتح ہے جو دوسرا گروپ ہے فلسطینیوں کا ان کے ساتھ کیے جائیں گے، اس میں ظاہر ہے کہ وہ حماس کو شامل نہیں کریں گے. تو اس حوالے سے وہ یہ چاہتے ہی ہیں کہ حماس کے اوپر جو ہے وہ پریشر مزید بڑھائیں اور اس کو یعنی کارنر کر دیں، اس کو تنہا کر دیں اس پوری گیم کے اندر. تو ہمیں پتا ہے کہ فتح کی جو اب تک جو پالیسی رہی ہے اسرائیل کے ساتھ وہ تقریباً اسرائیل کے ہی فیور میں رہی ہے، فتح نے اب تک کوئی ایسی بات نہیں کی اور آہستہ آہستہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے علاقوں پہ قبضہ کرتا جا رہا ہے، نئی نئی آبادیاں تعمیر کرتا جا رہا ہے. تو میرا خیال میں اس کا ایک وجہ جو ہے وہ شاید وہ جو مجوزہ مذاکرات شروع ہونے والے ہیں جس میں ابھی ظاہر ہے اس میں بھی ابھی وقت لگے گا، اس حوالے سے بھی میرے خیال میں حماس پر پریشر بڑھانا ہے، اس وجہ سے شاید اس کا حماس کا نام لیا جا رہا ہے اس سلسلے میں.
بہت شکریہ آپ کا حیدر حسین صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، اور مصر کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی دھماکہ خیز ہے، انتہائی بحرانی ہے اور ساتھ ہی بہت ہی پیچیدہ ہے. بہرحال جیسا کہ ہمارے قمر آغا صاحب نے اور دیگر مہمانوں نے کہا کہ مصر عرب دنیا کا ایک تہذیب یافتہ ملک ہے جہاں انتہائی بڑی تعداد میں دانشور اور مفکرین پائے جاتے ہیں، اور یہ عمائدین مفکرین اور دانشوروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے وہ کس طرح سے آگے آتے ہیں اور کس طرح سے حالات کو امن کے دھارے میں جو کہ اس وقت جنگ اور خونریزی کی صورتحال میں دوچار اور شکار ہے اسے امن کے دھارے میں کس طرح سے لے جاتے ہیں آنے والے دن، آئندہ آنے والے ہفتے اور مہینے. بہرحال مصر کے مستقبل اور اس کی تقدیر کے حوالے سے اہم اور فیصلہ کن ثابت ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسجوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.